نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبينهما حجاب، وعلى الاعراف رجال يعرفونهم بسيماهم، وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يسمعون. محترم حضرات، میرا بیان چل رہا ہے کئی ہفتے سے جنت اور جہنم کے سلسلے میں، اور یہ بات کہ اہل جنت اہل جہنم سے بات چیت کریں گے اپنے اپنے مقام سے، یعنی جنت میں رہ کر جنت والے بات کریں گے دوزخیوں سے جبکہ وہ دوزخ میں ہوں گے، اور یہ کہیں گے کہ دیکھو بھائی، ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو ہم نے سچا پایا. ذرا تم بھی تو بتاؤ کہ تم سے جو وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، تم نے بھی سچا پایا یا نہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہاں بالکل سچا پایا کہ ہمیں جہنم داخل کر دیا گیا. اور اسی دوران کوئی فرشتہ اعلان کرے گا کہ اللہ کی لعنت اور پھٹکار ان ظالموں پر کہ جن جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اللہ کے دین میں کجی اور ٹیڑھ تلاش کیا کرتے تھے. اس کے بارے میں تو میں نے گزشتہ مجلس میں عرض کر دیا تھا، یہی بیان آگے چل رہا ہے. فرمایا وبینہما حجاب، اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان ایک دیوار ہوگی، ایک آڑ ہوگی، پردہ ہوگا، دیوار ہوگی. یعنی جنت اور جہنم کے درمیان ایک ایسی دیوار ہوگی جس کا ذکر سورہ حدید میں 27 پارے میں آیا ہے. وہ دیوار کون سی ہوگی؟ وہ ہوگی جس کو اعراف کہتے ہیں. چنانچہ اس سے اگلا جملہ جو ہے وہ اسی کو بتا رہا ہے. اعراف کا مطلب یہ ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک ایسی جگہ ہوگی بلند کہ کبھی جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں اس کی طرف آئیں گی اور کبھی جہنم کی جھلس دینے والی گرمی آئے گی. دونوں قسمیں وہاں پر موجود ہوں گی. یہ درمیان میں ہوگی، جیسا کہ اسی آیت میں فرما دیں گے بینہما حجاب، ایک آڑ ہوگی اور دیوار ہوگی ان دونوں کے درمیان. آرا یہ کن لوگوں کے لیے ہوگا؟ اس کو میں یہیں پر بتاتے تھے، وہ اس طریقے پر سمجھ لیجیے کہ جب میدان حشر میں بندوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، جس کا ذکر قرآن کریم کی مختلف آیاتوں میں ہے، تو تین قسم کے لوگ اس میں ہوں گے. اس وزن کے اندر جو نتیجہ نکلے گا وہ تین قسم کے آدمیوں کے بارے میں نکلے گا. پہلی قسم تو ان ایمان والوں کی ہے کہ جن کے ذمے کوئی گناہ نہیں، متقی. مطلب یہ نہیں کہ ان سے گناہ سرزد ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ انبیاء کے علاوہ ہر بشر سے گناہ سرزد ہوتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ ان سے ہوئے لیکن انہوں نے فوراً اللہ سے معاف کرا لیا، یعنی اپنی زندگی میں معاف کر دی. کسی دنیا کے اندر گناہوں کو معاف کرا دیا. اب جب وہ پہنچے اللہ کے دربار میں یا روز محشر میں تو ان کے ذمے کوئی گناہ نہیں. ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا تو وہ بھاری ہو جائے گا, لہذا ان کے لیے تو حکم ہوگا کہ ان کو جنت میں بھیج دو. گناہ تو نہیں. دوسری قسم وہ ہوگی کہ جن کے گناہ زیادہ ہوں گے اور وہ کافر اور منافق ہوں گے. ان کے اعمال کا وزن ہوگا لیکن ان کی نیکیوں میں وزن نہیں ہوگا, کیونکہ نیکیوں میں وزن پیدا ہوتا ہے ایمان سے اور اخلاص سے. کافر میں ایمان نہیں, لہذا اس نے نیکیاں اگر کی ہیں دنیا کے اندر اور کرتے ہیں, کافر نیکیاں کرتے ہیں, خدمت کرتے ہیں غریبوں کی اور رفاہ عام کے ادارے کھول دیتے ہیں, یہ ان کی نیکیاں ہیں, کہ نیکیوں میں وزن نہیں کیونکہ ایمان نہیں. اسی طریقے سے منافقوں کے اعمال میں بھی وزن نہیں ہوگا, اس لیے کہ ان میں ایمان بھی نہیں اخلاص بھی نہیں, لہذا ان کی گناہوں کا پردہ اور ان کی برائیوں کا پردہ بھاری ہو جائے گا اور حکم ہو جائے گا لے جاؤ انہیں جہنم میں داخل کر. تیسری قسم وہ ہے ان ایمان والوں کی کہ جن کی نیکیاں اور ان کی برائیاں یعنی گناہ برابر. اللہ نے ان کو معاف بھی نہیں کیا اور انہوں نے اپنے گناہوں کو معاف بھی نہیں کرایا. ایمان کی وجہ سے نیکیوں میں وزن ہے اور گناہوں میں بھی وزن ہے. جب ان کو تولا گیا تو بالکل برابر. ان کے بارے میں حکم ہوگا کہ انہیں آراف پر لے جاؤ, جہنم میں تو داخل ہوگا نہیں کیونکہ اس کے پاس ایمان بھی ہے نیکیاں بھی. جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا کہ نیکیاں اتنی زیادہ نہیں ہیں کہ جنت میں پہنچ جائے, لہذا آراف پر لے جاؤ. اس کو آپ ایک مثال سے اچھی طرح سمجھیں, اور یہ مثال میں نہیں دے رہا بلکہ یہ مثال بڑے بڑے علماء نے دی. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص والدین کی اجازت کے بغیر جہاد میں چلا گیا اور وہاں پر شہید ہو گیا. دیکھیے والدین کا کیا مرتبہ ہے. والدین نے اجازت نہیں دی اور ان کی نافرمانی کرتا ہوا وہ چلا گیا اور وہاں جا کر وہ شہید ہو گئے. شہادت اللہ کے راستے میں شہادت بہت بڑا نیکی کا کام. والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ. اللہ کی نافرمانی کے بعد والدین کی نافرمانی کا گناہ ہے. لہذا ایسا شخص آراف پر ہو, شہادت حاصل کرنے کی وجہ سے جہنم میں تو جائے گا, ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا, لہذا اسے آراف پر رکھا جائے گا. یہ ہے مطلب اس کا جو قرآن میں آیا وبینہما حجاب, اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی دیوار ہوگی. اور اس کی تفصیلی بحث جو ہے وہ سورہ حدید میں ہے جس کو میں اس وقت بیان نہیں کرتا. یہ دیوار کے اوپر کے حصے پر ہوں گے, دیوار کے بالائی حصے پر ہوں گے یہ لوگ, اور ایسی جگہ ہوں گے کہ جہاں سے ان کو جنت کا نظارہ بھی معلوم ہو رہا ہوگا اور جہنم کا منظر بھی دیکھ رہے ہوں. اور یہ لوگ جو آراف پر ہوں گے اہل جنت کو پہچان لیں گے اور اہل جہنم کو بھی پہچان لیں گے. جیسا کہ اگلی آیت اسی آیت کے بعد میں آیا وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ, اور آراف کے اوپر بہت سے لوگ ہوں گے, وہ آراف والے پہچان لیں گے ہر ایک کو, یعنی جنت اور جہنم کے لوگوں میں سے ہر ایک کو, بِسِيمَاهُمْ ان کی علامت پہچان لیں گے. کیا علامت ہوگی وہ جس سے وہ اندازہ لگا لیں گے کہ یہ جنت کے ہیں اور وہ جہنم کے؟ خود قرآن کریم ہی بتا رہا ہے, ہمیں کسی دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں. کہ وہ علامت یہ ہوگی کہ اہل جنت کے چہرے روشن چمکدار ہوں جیسے چودھویں رات کا چاند, اور دو سیوں کے چہرے کالے سیاہ بھجنگ اور بالکل ظلمت والے. آپ کے سامنے شاید پہلی کسی مجلس میں بتا چکا ہوں کہ میدان حشر میں یہ چیز خود بخود پیدا ہو جائے گی کہ اللہ کے نیک اور متقی بندوں کے چہرے چمکدار اور چمکدار دمک رہے ہوں گے, اور اللہ کے نافرمانوں کے خصوصاً کافروں اور منافقوں کے چہرے بالکل سیاہ بھجیں گے. ہر ایک دیکھ کر وہاں بھی سمجھ جائے گا. چنانچہ قرآن کریم میں ایک جگہ اس کو ذکر کیا گیا وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ. یہ انہی دونوں قسم کے لوگوں کے چہرے بتائے کہ اہل جنت کے چہرے جو ہوں گے مُسْفِرَةٌ چمک رہے ہوں گے, ضَاحِكَةٌ ہنسنے میں جو مسرت ہوتی ہے ایسی مسرت ہوگی, مستبشرہ اور خوشخبری حاصل ہونے پر جو چہرے کا رنگ ہو جاتا ہے وہ رنگ. اور جہنمیوں کا چہرہ دوستیوں کے چہرے کیسے ہوں گے؟ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ. ایسے چہرے ہوں گے ان دوستیوں کے کہ ان پر غبار چھایا ہوا ہو اور ان کے چہروں سے چپک رہی ہوگی نحوست, ایسے چہرے ہوں گے. تو ان چہروں سے وہ پہچان لیں گے, آراف والے پہچان لیں گے کون جنت میں رہے کون جہنم میں. چنانچہ وہ آراف والے ان سے اب خطاب کریں گے, کلام کریں گے دونوں سے, اہل جنت سے بھی کلام کریں گے. جیسا کہ اگلی جزو میں آ رہا ہے کہ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ, اور یہ پکار کر کہیں گے جنت والوں, یعنی آراب کے لوگ جنت والوں سے پکار کر کہیں گے ان سلام علیکم, کہ اللہ کی سلامتی ہو تم پر, اور ہمارے یہاں کے اعتبار سے السلام علیکم وہیں سے کہیں گے. آراب اہل جنت کو خطاب کر گئے کہ السلام علیکم. درمیان میں ایک بات یاد آ گئی اور میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں سب کو سنت کے طریقے پر سلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم اور حدیثوں کو دیکھا جائے تو معلوم ہوگا خلاصہ اس کا یہ نکلے گا کہ اس امت کے لیے جو السلام علیکم کا تحفہ دیا گیا ہے یہ ایسا تحفہ ہے جو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا جنت. کیونکہ جب جنت جب ان کو ان میں روح پھونکی گئی زندہ ہو گئے اور چھینک آئی تو آپ چھینک آتے ہی انہوں نے کہا الحمدللہ. اور یہی سنت کہ چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کہیں. جو فرشتے وہاں پر بیٹھے تھے انہوں نے فوراً جواب میں کہا یرحمک اللہ. یہ بھی سنت ہے کہ چھینک کا جواب دینے والے یرحمک اللہ تھے. پھر حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی حضرت آدم کو کہ تم جاؤ ان فرشتوں کی جماعت کے پاس اور جو یہ سلام کرے وہ تمہارا اور تمہاری ذریت کا سلام ہو. چنانچہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور انہوں نے کہا فرشتوں سے السلام علیکم. کہاں سے شروع ہوا یہ سلام بتائیے. فرشتوں نے فوراً جواب دیا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. انہوں نے جواب دیا اللہ نے فرمائی دیا تھا کہ یہ تمہارا اور تمہاری ذریت کا سلام ہے. آج ہم اپنے اس اسلامی سلام کو بگاڑ رہے ہیں. دنیا میں بھی یہی طریقہ ہے قبر میں بھی یہی ہے اور آخرت میں بھی یہی ہے جنت میں بھی. جیسا کہ قرآن کریم کی مختلف آیاتوں میں اس کا ذکر آیا ہے. ایک دو آیتیں ذکر کیے دیتا ہوں. قرآن کریم میں ایک جگہ آیا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین کہ فرشتے سلام کریں گے اہل جنت کو اور کہیں گے سلام علیکم طبتم تم بہت اچھے رہے فادخلوها خالدین اب ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو. سورہ رعد کی آیت میں آیا سلام علیکم فنعم عقبۃ الدار کہ فرشتے استقبال کریں گے اہل جنت کا ان الفاظ کے ساتھ کہ سلام علیکم وہی السلام علیکم فنعم عقبۃ الدار اس دار آخرت کا انجام تمہارے لیے بہت اچھا ہے. معلوم ہوا کہ یہ اسلامی سلام ہماری زندگی میں بھی ہے مرنے کے بعد بھی ہے آخرت میں بھی ہے اور جنت میں بھی ہے. ہم نے اس کو بگاڑنے کی کوشش کی اور خدا جانے کون کون سے ایجاد کردہ سلام اس کی جگہ ہم نے اختیار کرنا شروع کر دی. بہرحال یہاں پر دیکھ لیجیے سورہ اسی آیت کے اندر کہ اعراف والے لوگ اہل جنت کو کہیں گے خطاب کر کے سلام علیکم یعنی السلام علیکم. یہ اہل جنت کو کہا جا رہا ہے لم یدخلوها وهم یطمعون. ابھی تک یہ اعراض والے جنت میں داخل نہیں ہوئے. ہاؤ امیدوار ہیں جنت میں داخل ہونے. چونکہ جب جنت میں داخل نہیں ہوئے اس لیے اس کو بیان کر دیا اور چونکہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بعد میں جنت میں داخل فرما دیں گے اس لیے یہاں اس کو اتنا کہہ دیا کہ وہ امیدوار ہیں داخل ہونے. یہ تو اعراف والوں کا خطاب تھا اہل جنت سے، جس کا حاصل یہ نکلا کہ اہل جنت کو دیکھ کر وہ خوش ہوں گے اور اہل جنت کو وہ سلام کریں گے، اور سلام اس وقت ہوتا ہے کہ جب آدمی خوش ہو اور خود بھی امیدوار ہوں گے جنت میں داخل ہوں گے. ذرا اگلی آیت دیکھی اور پناہ مانگی اللہ سے، وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا، یہ تو جنت والوں کو دیکھ کر انہوں نے گفتگو کی، لیکن جب ان کی نظر پڑ جائے گی دوزخیوں پر، وہاں سے نظر دوسری طرف کی تو وہ دوزخیوں پر پڑ گئی، ان کی بری حالت کو دیکھ کر ہول اٹھیں گے اور فوراً دعا کریں گے اللہ تعالیٰ، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ان ظالموں کے ساتھ نہ کر، جو جہنم میں چلے گئے ان کے ساتھ ہمیں نہ کرنا. مطلب یہ کہ ہمیں تو جنت والوں میں داخل کرنا، اہل جہنم میں داخل نہ کرنا. یہاں تک اعراف کے تھوڑا سا بیان قرآن کریم نے کیا. اب اس کے بعد جو قرآن کریم نے فرمایا، اسی گفتگو کو جو دوستیوں سے انہوں نے کی ہے اور آگے بڑھایا، فرمایا ونادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفونہم بسیماہم، آواز دے کر کہیں گے اعراف والے لوگ ان دوزخیوں کو جن کو ان کے چہروں سے اور ان کی علامت سے پہچان لیا ہو، کیا کہیں گے؟ ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، کہ دنیا کے اندر تمہارا بڑا جتھا تھا، بڑا لاؤ لشکر رکھتے تم اپنے ساتھ، بڑا سامان تمہارے پاس موجود تھا، آج کچھ بھی کام نہ آیا، تمہارے کہاں گیا وہ؟ یہ اعراف والے کہہ رہے ہیں دوستیوں سے کہ دنیا میں تم نے جو کچھ جمع کیا تھا، جو تمہارے پاس بڑے بڑے لشکر تھے، جو تمہارے پاس سامان حرب تھا اور وسائل دنیا تمہارے قدموں میں پڑے ہوئے تھے، بتاؤ آج ان نے کیا فائدہ پہنچایا تھا؟ یہ بتاؤ. وما کنتم تستکبرون، اور کہاں گیا تمہارا وہ تکبر جو دنیا میں تم کیا کرتے تھے؟ تو یہ کفار اور یہ ظالم لوگ تکبر کرتے ہیں اللہ کے مقابلے، وہ اللہ کے جس کی ہستی سب سے زیادہ بلند ہے اس کے مقابلے میں تکبر کرتے ہیں، جس کی مثالیں بے شمار ہیں، اللہ کے مقابلے میں تکبر یہ ہے جو اس کے دین کا اور اسلام کا قرآن کا انکار کر دیا جائے، تو تکبر. اللہ کے مقابلے میں تکبر یہ بھی ہے کہ اس کے احکام کا جو اس نے نازل فرمائے انکار کر دیا جائے، یہ بھی تکبر. اور اللہ کے مقابلے میں یہ بھی تکبر ہے کہ اس کے نیک بندوں کو، متقی بندوں کو ذلیل سمجھا جائے اور اپنے آپ کو ان سے بلند بالا سمجھا جائے، یہ بھی تکبر ہے. یہ سب اللہ کے مقابلے میں تکبر. کافر جتنے بھی تھے اور ہیں، وہ ایمان والوں کو کسی بھی وقت میں اور کسی بھی زمانے میں عزت والا نہیں سمجھتے، ان کو وہ حقیر ہی سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو ایمان والوں سے اونچا سمجھتے ہیں. خصوصاً آج جو دنیا کی حالت ہے اس میں آپ دیکھ لیجیے کہ ایمان والوں کی پوزیشن کیا ہے ان کافروں کے سب سے بدتر قوم اس کو قرار دیا جاتا ہے اور اپنے آپ کو بہت ہی اونچا سمجھتے ہیں. اس سے پہلے بھی یہی حال تھا اور اس سے پہلے بھی یہی حال تھا. جب ان کے سر پر جوتے پڑتے ہیں ایمان والوں کی جانب سے تو یہ سر جھکا لیتے ہیں، لیکن دل میں وہی رکھتے ہیں. بوس جب تک مسلمانوں کو غلبہ حاصل رہا یہ سر نہ اٹھا سکے، دبے ہوئے رہے، لیکن دلوں میں وہی بغض رہا. جبکہ ان کا آپس میں یہ بغض نہیں ہے. تو تم تو ایمان والوں کو بہت ہی حقیر سمجھتے تھے اور ان کے مقابلے میں تم تکبر کیا کرتے تھے. بتاؤ آج کیا کام آئے؟ اس سے ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا قرآن کریم نے کہ اس دنیا کے اندر دوسروں کو ذلیل سمجھنے اور تکبر کرنے کی بہت سی چیزیں ہیں. دو چیزوں کا ذکر یہاں کر دیا، ایک تو ہے اپنی جمعیت اور اپنی جماعت اور اپنے جتھے کا زیادہ ہونا، یہ تکبر پیدا کرتا ہے. چنانچہ آج کی اس غیر مہذب دنیا میں جس جماعت کے ساتھ زیادہ آدمی ہیں اس جماعت کو دیکھیے کہ آسمان پر ٹانگیں مارتی ہیں، اپنی لاتیں آسمان پر پھینکتی ہیں، دوسری جماعت کی کوئی حیثیت ہی نہیں اس کے سامنے، ذلیل سمجھتی. اسی طریقے سے جس کے پاس وسائل دنیا زیادہ ہوتے وہ بھی دوسروں کو حقیر سمجھتا اور خود تکبر میں مبتلا ہو جاتا. ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنے ہی معاشرے میں دیکھیں گے کہ کیا اپنے معاشرے میں یہ بات نہیں کہ جہاں جماعت زیادہ ہوئی جتھا بڑھ گیا، بس لاتیں آسمان پر پھینکنے لگی. اور جب دنیا کے وسائل زیادہ ہو گئے تو دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے. ان بدبختوں کے پاس تو کیا وسائل ہوں گے جو تاریخ کے اندر ماضی میں گزر چکے، اور قرآن کریم نے ان میں سے بعض اقوام کی تاریخ کو بیان کیا. طاقت و قوت کے اعتبار سے ان کے پاس کیا وسائل ہیں؟ کچھ بھی نہیں. ایسی قومیں گزر چکی ہیں کہ جو پہاڑوں سے چٹان کو اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کے ذریعے نکال لیتے تھے اور اپنے کندھے پر رکھ کر لے جاتے تھے. طاقت قوت میں کوئی آ جاتا؟ مال و دولت کے اندر آج تو کچھ بھی نہیں. قارون کا آپ نے نام سنا ہے جس کے ذکر میں قرآن کریم نے ایک رکوع پورا کا پورا سورہ قصص کے اندر ذکر فرمایا، پورا ایک رکوع ذکر کیا. اتنی دولت کسی کے پاس ہو سکتی کہ جس کے خزانوں کی کنجیاں 40 طاقتور آدمی اٹھا نہیں سکتے؟ کنجیاں، چابی. آج ہے کسی کے پاس اتنی دولت؟ کسی حکومت کے پاس ہے؟ ایسی طریقے سے لاؤ لشکر کے اعتبار سے اور وسائل حرب کی فراوانی کے اعتبار سے فرعون کا نام آیا ہے. اس زمانے کا سب سے زیادہ متمدن اور سب سے زیادہ تہذیب یافتہ شہر ملک مصر تھا. ایسا تمدن دنیا نے کبھی نہیں دیکھا اور نہ بعد میں دیکھ سکتی جو مصر کو اس کے عروج کے زمانے میں حاصل ہوا. اس قدر مہذب اور تہذیب یافتہ کہ آج بھی مصر کے آرام اس کی گواہی دیتے ہیں. آرام مصر مشہور ہے اور عجائب عالم میں ان کو شمار کیا گیا ہے. جن حضرات نے ان کو دیکھا ہے یا ان کے بارے میں کچھ تاریخ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ عجائب عالم میں ان کا شمار ہے. فنی اعتبار سے بھی, تاریخی اعتبار سے بھی, تعمیر کے اعتبار سے بھی اور اس کے اندر جو چیزیں دفن ہیں مدفون ہیں اس کے اعتبار سے. مصر کا یہ دور تاریخ کے اندر سب سے زیادہ متمدن اور مہذب دور شمار کیا گیا ہے. فرعون اس کا بادشاہ تھا. اللہ کے ایک بندے سے ایک نبی سے مقابلہ ہوا. لاؤ لشکر اس کا کتنا تھا میں صرف ایک مثال دیے دیتا ہوں جو قرآن کریم سے ماخوذ ہے. جب مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر اللہ کے حکم سے نکلے اور بحر قلزم درمیان میں حائل ہو گئے, حضرت موسیٰ نے آسا مارا اور راستے بن گئے, ان سے نکل گئے. یہ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے, ان میں وہ لوگ جو لڑائی کے قابل تھے, جنگ کے قابل تھے, ان کی تعداد 670,000 تھی. لگائیے جو جنگ کے قابل تھے, جو لڑ سکتے, یعنی جوان تھے یا اجڑوں کو پہنچ گئے تھے. گویا ان سے چاہیے کہ 50-55 سال سے پہلے کی عمر. ان کی تعداد 670,000 تھی جو ان کے ساتھ نکلے, عورتیں الگ, بچے الگ, بوڑھے الگ. جب فرعون کو یہ معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل موسیٰ کے ساتھ مصر سے نکلے تو اس نے اعلان کرایا کہ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون وانہم لنا لغائظون. قرآن کریم میں یہ لوگ جو نکلے ہیں یعنی 670,000 اور ان کے علاوہ, یہ ایک بہت مختصر سی جماعت ہے ہماری فوج کے مقابلے میں. قلیلون بہت تھوڑے, 670,000 کو ہی رکھ لیے اس وقت پیش نظر. یہ 670,000 کی تعداد بہت تھوڑی سی ہے, ہماری فوج تو بہت زیادہ ہے, لہذا چلو تعاقب. تعاقب میں چلے اور بحر قلزم کے اندر وہ غرق ہو گئے. جیسا کہ تمام مسلمانوں کو معلوم, میں تو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو بادشاہ 6,00,000-6,50,000 کی تعداد ہو, یہ کہے مختصر سی تھوڑی سی جماعت ہے, تو اس کے پاس کتنی فوج ہو, کتنے وسائل حرب ہوں,
ہم اندازہ نہیں لگا سکتے.
تو آج تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. یہ جتھے اور یہ جماعتیں, یہ وسائل دنیا ہم سے پہلے لوگوں کو بہت زیادہ دیے گئے, لیکن وہ ان سے کچھ کام نہ آئے, نہ اللہ کے عذاب سے بچا سکے, نہ آخرت کی گرفت سے بچا سکے. یہی چیز تکبر کی جڑ تھی. اس لیے یہ آراف والی دو سنیوں سے یہی کہیں گے کہ کہاں گیا تمہارا وہ جتھا اور لاؤ لشکر جس پر تم ناز کیا کرتے تھے اور تکبر کرتے تھے, کہاں گئے تمہارے وہ وسائل دنیا جن میں تم عیش کیا کرتے تھے, اور کہاں گیا وہ تمہارا تکبر جو ایمان والوں کے مقابلے میں تم کیا کرتے تھے, تمہاری کچھ بھی کام نہ آئی. اس کے بعد فرمایا, میں ختم کرتا ہوں اسے کیونکہ آگے اور بحث گفتگو چل رہی. هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه, انہیں دوستیوں سے کہیں گے وہ آراف والے کہ ذرا سر اٹھا کر دیکھو کہ ایمان والے کون سی جگہ پر ہیں, جبکہ تم دنیا میں یہ کہا کرتے تھے ایمان والوں کے بارے میں کہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ ان لوگوں کو تو اللہ کی رحمت ملے گی ہی نہیں, یہ تو اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے. اس لیے کہ ہر متکبر ہر نعمت کا اپنے آپ کو سب سے پہلے مستحق سمجھتا ہے, ہر ظالم اللہ کی رحمتوں میں سے اپنے آپ کو ہر رحمت کا پہلے مستحق سمجھتا ہے, اور جو بیچارے غریب غربا اور دعافا کمزور قسم کے لوگ ہیں ان کو سمجھتا ہے انہیں کچھ نہیں ملے گا, دنیا بھی ہماری آخرت بھی ہماری, یہ تو بڑا ظلم ہے. وہ کہیں گے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ لا نالہ اللہ برحمہ, کہ اللہ تعالی کی رحمت ان کو نہیں ملے گی. آج دیکھ لو وہ کیسی رحمت میں ہے, پر اپنے آپ کو دیکھو کہ کیسے عذاب ہے. یہ گفتگو جو آراف والے کر رہے ہیں دوستیوں سے, یہ ان کو اور زیادہ شرمندہ کرنے کے لیے, اور زیادہ آر دلانے کے لیے یہ گفتگو کر رہے ہیں. اور چونکہ وہ پہلے دعا کر چکے ہیں کہ ہمیں ان جہنمیوں کے ساتھ نہ کرنا, یعنی جنت میں داخل ہونے کے ہم امیدوار ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ادخلوا الجنہ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون, کہ اب تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ, نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا وہاں پر, نہ کوئی غم ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک اصحاب آراف آراف والوں کا قصہ بیان کر دیا. اس کے بعد پھر دوستیوں کا اور جہنمیوں کا گفتگو کرنا اور فریاد کرنا اہل جنت سے, وہ آگے کی آیتوں میں آ رہا ہے, اسے انشاءاللہ پھر بعد میں عرض کروں گا, وقت بھی پورا ہو چکا ہے. میں اس سے پہلے اپنی ایک بات عرض کر دوں, وہ یہ ہے کہ مجھے چونکہ اب تعلیمی سفر درپیش ہے, اگلے جمعے کو اور اس سے اگلے جمعے کو انشاءاللہ میں کراچی میں نہیں ہوں گا, بلکہ تعلیمات کے اور ختم کے سلسلے میں مجھے سندھ کے اندر بھی جانا ہے کئی جگہ, اور پنجاب میں بھی جانا ہے. تو اس لیے میں نے پہلے اعلان کر دیا کہ آئندہ دو جمعے جو ہیں میں اس میں نہ ہوں گا. مجھ سے تو لوگ اصرار کر رہے تھے کہ تیسرا جمعہ بھی دے دو, میں نے کہا نہیں بھائی, بیت المکرم کے نماز مجھے ماریں گے پھر, میں نہیں دے سکتا. تو دو جمعے جو ہیں میں نے دے دیے, جو اس کو نوٹ کر لیں. یہ ایک صاحب لکھ رہے ہیں کہ ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی, میں تو اس انتظار میں تھا اور ہوں کہ کوئی اللہ کی نیک بندی جو شریعت پر عمل کرنے والی اور شریع پردے کی پابند ہو وہ اگر مل جائے تو میں پھر اس سے اپنا عقد کر لوں, لیکن ابھی تک یہ کامیاب نہیں ہوئے. یہ تو واقعتا ہمارے اس معاشرے کا بڑا سنگین مسئلہ ہے, کیونکہ دشمنان اسلام نے پردے کو ایک ایسی فرسودہ روایت بنا دیا کہ جس پر عمل کرتے ہوئے ہماری نوجوان لڑکیاں جھجکتی ہیں, ایسے حالات پیدا کرتی ہیں. اللہ کے یہاں پکڑا جائے گا انہیں جو جھجکتی ہیں, اس سے اللہ کے یہاں ان کے پکڑا جائے گا. انہوں نے آپ سے دعا کی درخواست کی, اگر کوئی صاحب ان کے ساتھ کچھ احسان کرنا چاہیں تو ان سے گفتگو کر لیں. نام کے لکھا ہے نام نہیں لکھا ہے انہوں نے اپنا. اب کیسے ان سے رابطہ قائم کیا جائے؟ کہ وسلیم کو والد مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی ضرورت ہے, وہ کرا دی جائے, اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے.